الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. سورہ ہجر کی آیات 45 سے 50 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا. سامعین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص راہ خدا میں ایک درہم بھی خرچ کرے گا تو پروردگار عالم اس کے نامۂ اعمال میں 700 نیکیاں لکھے گا۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام کرتو پیش۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مستقبل کی نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے علاقے باجوڑ میں جے یو آئی فے کے ورکرز کنونشن میں دھماکے سے 20 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی تیل کی برآمدات محدود کرنے میں امریکہ کی ناکامی، پابندیوں کے باوجود برآمدات میں اضافہ جاری ہے۔ ایران سے چین کی تیل کی برآمدات 3 گنا بڑھ گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مستقبل کی نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں انسداد منشیات مہم پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 2020 سے منشیات کے خلاف مہم جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مہم میں ملک کے نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں و کشمیر، پنجاب، چنڈی گڑھ اور ایم پی سمیت مختلف ریاستوں میں جاری انسداد منشیات مہم کو کامیاب بتایا، لیکن اسی کے ساتھ کہا کہ مستقبل کی ہندوستانی نسل کو مشترکہ مساعی کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ منشیات کی لت صرف نشے کے عادی افراد کے گھرانے کو ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، اس لیے اس کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے خلائی تحقیقات ادارے اسرو نے اپنے طاقتور لانچ وہیکل پی ایس ایل وی سی 56 کے ذریعے سنگاپور کے 7 سیٹلائٹ ایک ساتھ خلا میں بھیج دیے۔ اسرو نے اپنی خلائی گاڑی پی ایس ایل وی سی 56 کے ذریعے سنگاپور کے 7 سیٹلائٹوں کو ایک ساتھ اتوار کو سری ہری کوٹا اسپیس پورٹ سے کامیابی کے ساتھ روانہ کیا۔ اسرو نے اپنے اس خلائی مشن کو کامیاب قرار دیا ہے۔ پاکستان کے علاقے باجوڑ میں جے یو آئی فے کے ورکرز کنونشن میں دھماکے سے 20 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں واقع علاقے خار کے دبئی موڑ کے قریب یہ دھماکہ ہوا، جہاں جے یو آئی کا جلسہ جاری تھا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر باجوڑ سعد خان نے کہا ہے کہ بم دھماکے میں 20 سے زائد افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ جے یو آئی تحصیل خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ جان بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ زخمیوں کو تیمرگرہ اور پشاور منتقل کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے دھماکے کی نوعیت کا ابھی تک نہیں بتایا جا رہا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حافظ حمداللہ نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کنونشن میں مجھے بھی جانا تھا لیکن میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکا۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ میں حملہ کرنے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے جہاد کہتے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد اور کھلم کھلا دہشت گردی ہے، یہ انسانیت پر حملہ ہے، پورے باجوڑ ریاست پر حملہ ہے۔ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت جمعیت علماء فے کے ورکرز کی بڑی تعداد کنونشن میں موجود تھی، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دھماکے کی آواز علاقے میں دور دور تک سنی گئی لیکن ابھی تک دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہو سکی۔ یہ خود کش دھماکہ تھا یا اسے کسی چیز میں نصب کیا گیا تھا۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست کی رات 12 بجے پوری ہو جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ 12 اگست کی رات 12 بجے قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش صدر پاکستان کو بھیج دی جائے گی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس حوالے سے اتوار کی رات ایک ٹی وی انٹرویو میں مزید تفصیلات بتائیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اس حوالے سے اتوار کی رات ایک ٹی وی انٹرویو میں مزید تفصیلات بتائیں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اپنے اس انٹرویو میں 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں پھوٹ پڑنے والے بلوائیوں کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس سے گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ ان مظاہروں کے دوران جی ایچ کیو راولپنڈی سمیت متعدد فوجی مراکز پر حملے کیے گئے تھے۔ حکومت ان حملوں کے لیے سابق وزیر اعظم کو جواب دہ قرار دیتی ہے لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ فوجی مراکز پر حملوں اور بلووں میں ان کے افراد ملوث نہیں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بلوے ایک سازش کے تحت فوج کو پی ٹی آئی کے مقابلے پر لانے کے لیے کرائے گئے تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکی پابندیاں ایرانی تیل کی برآمدات محدود کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہیں۔ امریکی پابندیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ ایران کی تیل کی برآمدات جاری ہیں بلکہ ان میں توسیع بھی ہوئی ہے۔ ایران سے تیل خریدنے والے بہت سے ملکوں کے ساتھ چین نے بھی ایران سے تیل کی درآمدات بڑھا دی ہے۔ کیپلر ادارے نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ چین کے لیے ایرانی تیل کی برآمدات میں گزشتہ 3 برس میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے اور یہ شرح 3,24,000 یومیہ سے بڑھ کر 10,00,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چین کے لیے ایرانی تیل کی برآمدات 2017 اور 2018 میں بالترتیب 6,92,000 اور 7,46,000 بیرل یومیہ تھی اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور 2019 میں ایران سے تیل کی درآمدات کی چھوٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد چین کے لیے ایرانی تیل کی برآمدات میں بہت کمی آئی، جو 2019 اور 2020 میں گھٹ کر 4,66,000 اور 3,24,000 بیرل یومیہ پر پہنچ گئی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کے لیے ایرانی تیل کی برآمدات 2021 میں 5,85,000 بیرل یومیہ اور 2022 میں 7,66,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی اور اب یہ شرح تقریباً 10,00,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ شامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ قابض امریکی افواج نے اپنا ایک فوجی قافلہ اپنے غیر قانونی فوجی اڈے منتقل کیا ہے، جس میں ہتھیاروں کے 30 ٹرک اور دیگر فوجی ساز و سامان بھی شامل ہے۔ امریکہ کے اس فوجی قافلے میں کئی بختر بند گاڑیاں بھی شامل رہی ہیں جن پر امریکی پرچم لگا ہوا تھا۔ اس فوجی قافلے میں کرد ڈیموکریٹک فورس کو، جو ان میں موجود رہے ہیں، عراق سے شام کے الشدادی شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے حسکہ کے لیے روانہ ہونے سے قبل اس غیر قانونی اڈے میں فوجی ساز و سامان منتقل کیا۔ سن 2014 سے امریکہ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بہانے سے داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کے زیر عنوان شام کے کچھ علاقوں پر غیر قانونی اور غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ علیحدگی پسند عناصر کی اصلاح جاتی اور مالی و سیاسی مدد و حمایت کرتا رہا ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے شبہ کے زرعی اراضی میں حزب اللہ کے خیموں کے بارے میں بیروت کو پیغام دیا تھا، جس پر اس کے مقبوضہ ہونے کے بارے میں لبنان کی حکومت نے سخت جواب دیا۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ جو حبیب نے یونیفل سے موسوم اقوام متحدہ کی امن محافظ فورس کے ساتھ ایک گفتگو کی، جو لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے سہ فریقی نشست کے دائرے میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی بری، بحری اور فضائی اعتبار سے قرارداد نمبر 1701 کی مسلسل خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ 5 بڑے ملکوں کے سفیر ان کے پاس آئے تھے، جنہوں نے شبہ کی زرعی اراضی میں حزب اللہ کے خیموں کے بارے میں گفتگو کی، تاہم ان کا جواب یہی تھا کہ غاصب صہیونی حکومت کو شبہ کے مقبوضہ ہونے کے بارے میں بات کرنا چاہیے تھی، نہ کہ وہاں موجود خیموں کے بارے میں بات کرتی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، جسے پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معروف سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں ازاداروں پر فائرنگ کے واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں طالبان کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ افغانستان میں جو یہ حالات رونما ہوئے ہیں، اس کے علل و اسباب کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟
جی، بہت شکریہ۔ پہلے تو جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ جو افغانستان میں واقعات ہوئے ہیں، بالخصوص غزنی میں جو دو بچے شہید ہوئے ہیں، اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے، کوئی دھماکہ نہیں ہے، یا کوئی بیرونی عناصر نے آ کے حملہ نہیں کیا، بلکہ جو حقائق سامنے آئے ہیں، اور وہ خود افغان میڈیا بھی اس کو بیان کر رہا ہے کہ خود افغان، یعنی خود جو حکومت کے جو طالبان، آپ محافظ کہہ لیں، پولیس کہہ لیں، یا سیکیورٹی کے جو افراد تھے، انہی کی طرف سے فائرنگ کی گئی، اور جلوس کی طرف انہوں نے فائرنگ کی، اور ایک 14 سالہ بچہ اور ایک 9 سالہ بچہ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے، یعنی اس کی جو ویڈیو کلپس اس وقت سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، انسان دیکھتا ہے تو انسان کے یعنی دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ کس انداز سے سید الشہداء نواس رسول کے غم میں کوئی شریک ہو، اور اس کو اس انداز سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اس پہ گولیاں برسائی جائیں۔ تو یقیناً یہ واقعہ تو ایسا ہے کہ جس میں ہر آنکھ اشکبار ہے اور ہر ایک کا دل غمزدہ ہے، کہ سوگواروں کے اس جلوس پہ طالبان کو اس انداز سے فائرنگ نہیں کرنی چاہیے. البتہ یہاں پہ یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوگا کہ جب محرم کے ایام شروع ہوئے تو اس وقت سے ہی افغانستان کے عنوان سے متضاد خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں. افغانستان میں چونکہ طالبان حاکم ہے اس وقت, طالبان کوئی ایسی منظم حکومت بھی ابھی تک قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہر صوبے کے اندر, ہر ضلع کے اندر یا ہر علاقے کے اندر ان کا جو ایک نظام ہے سیکیورٹی کا, وہ ان کے اپنے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر عوام کے عنوان سے دیکھا جائے اور اس کو ایک باقاعدہ ایک جو کسی ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار کرنے کے لیے جو معیارات ہوتے ہیں, ان معیارات پہ وہ ہرگز پورا نہیں اترتا. نہ کوئی باقاعدہ ٹرینڈ لوگ ہیں کہ جن کو اس چیز کی ٹریننگ دی گئی ہو کہ ان کو باقاعدہ جلسے جلوس اور اس طرح کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ کس انداز سے جو ہے وہ رویہ رکھنا ہے. یہ لوگ امریکہ کے خلاف یا آپس میں یا مخصوص اہداف کے لیے لڑتے رہتے ہیں. قبائلی سلسلہ ہے ان کا, جنگ و جدل ان کے ہاں کوئی ایسے کوئی مارنا دھاڑنا قتل و غارت کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن ایک حکومت جب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو آپ ذمہ دار ہوتے ہیں, یعنی وہ پورے اس ملک کا ایک ایک شہری جو ہے وہ اپنا ایک حق رکھتا ہے اور اس حق کا دفاع جو ہے وہ اس حکومت کا ایک بنیادی فریضہ ہوتا ہے. طالبان اس وقت ایک گروہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ ایک ملیٹنٹ گروہ ہے اور اس گروہ نے ایک جگہ پہ فائرنگ کر دی, ایک جگہ پہ اجازت دے دی, ایک جگہ پہ پابندی لگا دی. نہیں, اس وقت وہ ایک اپنے آپ کو ایک حکومت کہتے ہیں اور اس وقت ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ پوری دنیا ان کو ایک حکومت کے طور پہ تسلیم کرے. تو جب آپ اپنے آپ کو ایک حکومت کے طور پہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کریں, آپ کا جو اپنا سسٹم ہے اس کو تو منظم کریں. ہمیشہ ہم نے پہلے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیشہ باہر سے عناصر آ کے حملہ کرتے ہیں یا ان کے لیے جلوسوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہو کہ خود پولیس کی طرف سے, خود سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو ہے وہ فائرنگ کر دی جائے اور فائرنگ کے نتیجے میں بچے شہید ہوئے ہیں. یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی جلوس تھا کہ جو ایک ایسی طرف جا رہا تھا کہ جس کو روکنا بہت ضروری تھا اور اس کو اگر نہ روکتے تو حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوتے. ایک سوگواری کا جلوس تھا اور اس میں بچے بھی شامل تھے, خواتین. خود دو بچوں کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتنا پرامن ہوگا, کس انداز سے یہ اپنے مخصوص مذہبی اس کے ساتھ بڑھ رہا ہوگا. اس کے اندر کوئی وائلنس نہیں تھی, اس کے اندر کوئی ایسی افراتفری نہیں تھی. بہرحال, لیکن اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ محرم کے آغاز میں ہی طالبان سے وہاں کی جو شیعہ کونسل ہے, علماء نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایک شہری کے عنوان سے, چونکہ شیعہ ایک وہاں پہ ایک شیعہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہیں اور ان کا ایک مذہبی حق ہے, ان کا افغان شہری کے عنوان سے ایک حق ہے اور اس حق کو دیا جائے. اور وہ یہ تھا کہ عزاداری پہ پابندی نہ لگائیں آپ, اور جو بھی سیکیورٹی کے خطرات ہیں وہ سیکیورٹی کے خطرات کو رفع کرنا حکومت کا جو ہے وہ فریضہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے شیعہ کونسل نے باقاعدہ مطالبہ کیا تھا کہ طالبان اگر اپنے آپ کو حکومت کہتی ہے تو ہمارے پورے افغانستان کے جہاں کہیں بھی جلوس ہوں بجائے ان کو روکنے کے ان کو تحفظ دیا جائے. بہرحال, یہ بھی اس لحاظ سے کہ کوئی اس سے بری خبریں بھی کچھ لوگ توقع کر رہے تھے کہ ممکن ہے داعش کی طرف سے یا ممکن ہے کچھ اور گروہوں کی طرف سے کوئی بڑے حملے ہوں, بم بلاسٹ ہوں اور جلوس میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوں, کیونکہ ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے. اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو یہ یعنی اس موازنہ کیا جائے تو بڑا واقعہ نہیں ہے, لیکن یہ اس میں جو مشکل ہے, جو اصل اس میں جو چیز زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ نمایاں ہو کے سامنے آئی ہے کہ یہ خود طالبان کے اپنے لوگوں نے کیا ہے, یعنی حکومتی فورسز کی طرف سے یہ سب اقدام کیا گیا ہے. تو یقیناً ایک کمیٹی تو بن چکی ہے, خود طالبان کے رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ آخر طالبان فورسز کی طرف سے ایسا کیوں ہوا, چونکہ باقی شہروں میں بہرحال ایسا نہیں ہے کہ طالبان کی فورسز نے کہیں پہ عزاداروں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی ہے. لیکن غزنی کا یہ واقعہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے ایک لحاظ سے بدنامی کا باعث بھی بنا, کہ وہ اپنے آپ کو بڑا یہ کہتے تھے کہ ہم پوری سیکیورٹی فراہم کریں گے, لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے, یعنی اپنی فورسز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. البتہ اس میں یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ طالبان کے اندر ایسے بہت سارے عناصر موجود ہیں کہ جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں اور وہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ بعض دفعہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو جو دوسرے مکاتب کہہ لیں, مسالک کے لوگ جب عبادات اپنی بجا لاتے ہیں تو اس کو وہ جائز بھی نہیں سمجھتے. لیکن اس معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزنی کے اندر تو یہ اس طرح کی صورتحال ہوئی, لیکن اوور آل طالبان نے وہ جو ایک بڑا خدشہ تھا کہ ایک بڑی فرقہ وارانہ جو ہے وہ جنگ ہو سکتی ہے اور بڑے بڑے جو جلوس ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے گا, ویسا تو نہیں ہوا. لیکن کاش یہ بھی واقعہ نہ ہوتا تو طالبان کے لیے یہ مثبت بات ہوتی کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر اپنے شیعہ مسلمانوں کو باقاعدہ حقوق دیے, ان حقوق کا تحفظ بھی کیا اور آئندہ بھی وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس واقعے کی وجہ سے بہرحال طالبان کی سیکیورٹی پہ بھی لوگوں کو اب جو ہے وہ شک ہوگا کہ اگر وہ خود اپنے فورسز پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو کیسے پورے ملک کی جو سیکیورٹی پہ قابو کریں گے, کہ جبکہ ان کے مخالفین بہت بڑی تعداد میں ہیں. خود وہ طالبان اس چیز کو مانتی ہے کہ داعش ان کا مخالف ہیں, وہ اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ بعض اور بھی ایسے گروپس ہیں کہ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ طالبان کو نہیں مانتے, جو زبانی لسان کی بنیاد پہ, علاقے کی بنیاد پہ ایسے گروپ بہرحال طالبان مخالف موجود ہیں. تو اس لحاظ سے انہیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا, اور اگر کاش یہ غزنی کا واقعہ رونما نہ ہوتا.
ڈاکٹر راشد عباس صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
موسیقی
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 مرداد، 12 محرم اور 30 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ محرم سن 61 ہجری قمری کو اسیران کربلا کا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ شہداء کربلا کے یتیموں، بیواؤں اور دوسری خواتین اور بچوں پر مشتمل اس لٹے ہوئے قافلے کی قیادت فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شیر دل بہن حضرت زینب کبرا علیہ السلام کر رہی تھیں۔ ان دونوں ہستیوں نے یزیدی فوج کے مظالم اور کربلا میں عائزہ و اقارب کی شہادت کا غم سہنے کے باوجود دلیرانہ انداز میں کوفے کے دربار و بازار میں واقع کربلا کے مضمرات سے لوگوں کو آگاہ اور یزیدیوں کے جرائم کو فاش کیا۔ انہوں نے اپنے خطبوں میں کوفے والوں کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے وفائی کی سرزنش بھی کی، اور اسی طرح کوفے میں قیام کے دوران حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کا پیغام بنیو احسن لوگوں تک پہنچایا۔ بارہ محرم سن 95 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے دنیا کو آشنا کرانے کی بے حد کوششیں کی۔ آپ ہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ خالص اسلامی تہذیب و تمدن آج ہمارے پاس ہے۔ آپ نے اپنے خاص طریقے سے اسلامی دانشوروں کو پروان چڑھانے کا عمل شروع کیا، تاکہ اس طرح قرآنی تعلیمات اور سنت رسول سے لوگوں کو آشنا کر سکیں، اور اس طرح میرا سے انبیاء علیہ السلام بھی محفوظ رہ سکے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک اور یادگار ہمارے پاس ہے، جسے ہم صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ اس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے پیرائے میں مسلمانوں کے لیے عقائد اور معارف بیان کیے ہیں۔ آپ کا ایک قول ہے، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے خلقت کی اچھائیوں کو ہمارے لیے برگزیدہ کیا اور ہمیں پاکیزہ روزی فراوانی سے عطا کی، اور ہم انسانوں کو دوسری مخلوقات پر برتری عطا کی۔ بنا بنی گھاٹے میں ہے وہ شخص جس نے خدا کی نافرمانی کی، اور خوش قسمت ہے وہ جس نے اس کی اطاعت کی۔ تیس جولائی سن 1602 عیسوی کو انڈونیشیا میں ہالینڈ کا سیاسی اور استعماری اثر و رسوخ شروع ہوا۔ ہالینڈ سے پہلے انڈونیشیا پر پرتگال کا قبضہ تھا۔ 17ویں صدی عیسوی کے پہلے نصف میں ہالینڈ نے انڈونیشیا پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور بالآخر اس کا انڈونیشیا پر مکمل قبضہ ہو گیا۔ اس زمانے میں ہالینڈ دنیا کی تیسری بڑی سامراجی طاقت شمار ہوتا تھا۔ کئی صدیوں کی جد و جہد کے بعد سن 1950 میں احمد سکارنو کی قیادت میں انڈونیشیا نے آزادی حاصل کی۔ تیس جولائی سن 1937 عیسوی کو بر صغیر کے عظیم ماہر تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جسٹس سید محمود کے بیٹے اور سر سید احمد خان کے پوتے سر راس مسعود کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 15 فروری 1889 کو علی گڑھ کے علمی ماحول میں آنکھ کھولی۔ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہیں جسٹس محمود کے ایک انگریز دوست مسٹر راس نے گود لے لیا اور یوں راس ان کے نام کا جز بن گیا۔ سید راس مسعود نے ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں انہوں نے 1910 میں بی اے اور 1912 میں ایل ایل بی کی اسناد حاصل کی اور اسی برس وطن واپس آ گئے اور انڈین ایجوکیشنل سروس میں شمولیت اختیار کی۔ 9 فروری 1929 کو سید راس مسعود مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ ریاست بھوپال کے وزیر تعلیم تھے۔ تیس جولائی سن 2004 عیسوی کو پاکستان کے اس وقت کے وزیر خزانہ اور نامزد وزیر اعظم شوکت عزیز پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ بال بال بچ گئے، البتہ ان کے ڈرائیور سمیت 7 افراد مارے گئے۔ یہ خودکش بم حملہ صوبہ پنجاب کے شہر اٹک کے نزدیک واقع فتح جنگ علاقے میں ہوا۔ حملے کے وقت شوکت عزیز ایک انتخابی جلسے کے بعد اپنی گاڑی سے واپس آ رہے تھے۔ شوکت عزیز ضمنی انتخابات کے لیے مذکورہ علاقے میں گئے تھے۔ 6 جون 2004 کو اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے استعفیٰ دے دیا تھا اور چودھری شجاعت حسین کو نگراں وزیر اعظم کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ شوکت عزیز کو حکمراں جماعت مسلم لیگ قاف نے وزیر اعظم نامزد کر دیا تھا، جس کے لیے ان کو قومی اسمبلی کی رکنیت حاصل کرنی تھی۔ 18 اگست 2004 کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں شوکت عزیز نے سندھ کے 2 حلقوں سے کامیابی حاصل کی اور اس طرح وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اس وقت پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے۔ آٹھ مرداد سن 1386 ہجری شمسی کو آیت اللہ علی اکبر فیض المعروف آیت اللہ مشکینی نے وفات پائی۔ آیت اللہ مشکینی کا شمار ایران کے صف اول کے مجاہد علماء میں ہوتا ہے۔ آیت اللہ مشکینی 1300 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر مشکین میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے حوزہ علم قم کا رخ کیا، جہاں بزرگ علماء سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ مشکینی کو اسلامی انقلاب کی تحریک میں فعال کردار ادا کرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ جیل اور شہر بدری کی صعوبتیں اٹھانی پڑیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ مشکینی نے حساس عہدوں پر فرائض انجام دیے اور انقلاب کو آگے بڑھانے میں مدد کی۔ آیت اللہ مشکینی اپنی وفات تک مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے صدر بھی رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب پیش ہے محرم الحرام کے مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک۔
لو اممہ میرا آخری سلام، لو اممہ میرا آخری سلام، اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام،
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور شائستہ درانی کا سلام پہنچے۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک کے زیر عنوان عرائض آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 12 محرم الحرام ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ دن چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے۔ اس لیے ہم آج کے اس پروگرام میں تحریک کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کے کردار کا مختصر جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سجاد رہائی پا کر بھی، سجاد رہائی پا کر بھی، پردیس سے گھر کو آ کر بھی، جب عشق بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے، اور ایک روز تڑپ کر پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا اماں ہے اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، 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 اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھالی اکبر کا جگر، ار دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو عشق بہانے پر، کیوں نہ روئے سجا، سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار صحیح لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، ارے وہ تیر میرے کیوں کہ نہ لگا، جس تیر سے گھائل تھا اصغر، کیوں نہ روئے سجاد، اور سر تشت میں تھا بابا کا رکھا، سر تشت میں تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے خوشبو کی جھڑی وہ ماں، ارے دندان مبارک پر ان کے خوشبو کی چھڑی وہ مارتا تھا، ارے افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا، اب تک ہے اسی سے درد جگر، کیوں نہ روئے سجا، کیوں نہ روئے سجا، کیوں نہ روئے سجا۔
دراصل جس تحریک عاشورہ کا آغاز امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، اس کا دوسرا مرحلہ میدان کربلا کے اسی مقام سے حضرت زینب اور حضرت امام سجاد علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جس بی بی کی باتوں اور گریا زاری نے قاتلوں تک کے دل لرزا دیے تھے، ان کے خطبوں اور آہو بکا نے دوسرے لوگوں کے دلوں پر کیا کیا قیامتیں ڈھائی ہوں گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک مشہور لقب سجاد ہے، اور مشہور روایت کے مطابق آپ کی ولادت شعبان المعظم سن 38 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کربلا کے واقعے میں آپ 22 یا 23 برس کے نوجوان تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ کا سماجی، علمی، سیاسی اور تہذیبی حوالوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کربلا کے واقعے میں اپنے والد ماجد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور شہیدوں کی شہادت کے بعد اپنی پھوپھی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ کربلا کے انقلاب اور عاشورہ کی تحریک کا پیغام لے کر بنو امیہ کے ہاتھوں اسیری کی زندگی قبول کر لی، اور اسیری کے ایام میں عاشورہ کا پیغام مؤثر ترین انداز سے دنیا والوں تک اور رہتی دنیا تک کے حریت پسندوں تک پہنچایا۔
سامعین، عاشورہ کا قیام ایک پائیدار اور زندہ و جاوید اسلامی تحریک ہے جو محرم سن 61 ہجری کو انجام پائی۔ یہ تحریک دو مرحلوں پر مشتمل تھی۔ تحریک کے پہلے مرحلے کا آغاز جہاد و جانبازی اور اسلامی کرامت کے دفاع کے لیے خون اور جان کی قربانی دینے کا مرحلہ تھا، جس میں عدل کے قیام کی دعوت بھی دی گئی اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیے اور سیرت نبوی اور علوی کو زندہ کرنے کے لیے جان ساری بھی کی گئی۔ پہلا مرحلہ رجب المرجب سن 60 ہجری سے شروع ہوا اور 10 محرم الحرام 61 ہجری قمری پر مکمل ہوا، جبکہ دوسرا مرحلہ اس قیام و انقلاب کو استحکام بخشنے، تحریک کا پیغام پہنچانے اور علمی و تہذیبی جدوجہد نیز اس قیام مقدس کے اہداف کی تشریح کا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے کی قیادت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، تو دوسرے مرحلے کی قیادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کی پھوپھی کے کاندھوں پر آ گئی۔ امامت شیعہ اور تحریک عاشورہ کی قیادت امام سجاد علیہ السلام کو ایسے حال میں سونپ دی گئی تھی کہ آل علی علیہ السلام کے اہم ترین افراد آپ کے ہمراہ اسیر ہو کر امویوں کے دارالحکومت دمشق کی طرف منتقل کیے جا رہے تھے۔ آل علی علیہ السلام ہر قسم کی تہمتوں اور بہتانوں کے ساتھ ساتھ فزیکی اور جسمانی طور پر بھی بنی امیہ کی ذہنیت و آزار کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور ان کے متعدد افراد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ہمراہ کربلا میں شہادت پا چکے تھے، اور بنی امیہ کے دغل باز حکمراں موقع سے فائدہ اٹھا کر ہر قسم کا الزام لگانے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد سمجھ رہے تھے، کیونکہ مسلمان جہاد کا جذبہ کھو چکے تھے اور ہر کوئی اپنی عافیت کو اولا سمجھتا تھا۔
سامعین کرام، اس زمانے میں دینی اقدار تغیر و تحریف کا شکار تھیں۔ لوگوں کی دینی حمیت ختم ہو چکی تھی۔ دینی احکامات اموی نااہلوں کے ہاتھوں کا بازیچہ بن چکے تھے۔ خرافات و توہمات کو رواج دیا جا چکا تھا۔ امویوں کی دہشت گردی اور تشدد و خوف و ہراس پھیلانے کے حربوں کے تحت مسلمانوں میں شہادت و شجاعت کے جذبات جواب دے چکے تھے۔ اگر ایک طرف دینی احکام و تعلیمات سے روگردانی پر کوئی روک ٹوک نہ تھی، تو دوسری طرف سے حکومت وقت پر تنقید و اعتراض کی پاداش میں شدید ترین سزائیں دی جاتی تھیں۔ لوگوں کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ان کا گھر بار لوٹ لیا جاتا، اور ان کے اموال و املاک کو اموی حکمرانوں کے حق میں ضبط کیا جاتا تھا، اور انہیں اسلامی معاشرے کی تمام مراعاتوں سے محروم کیا جاتا، اور اس سلسلے میں آل ہاشم کو خاص طور پر نشانے پر رکھا گیا تھا۔ ادھر آل امیہ کی عام پالیسی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو خاندان وحی سے رابطہ کرنے سے روکتے تھے، اور انہیں اہل بیت اطہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اقدامات کرنے پر آمادہ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سننے تک سے روک دیتے تھے۔ ادھر آل امیہ کی عام پالیسی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو خاندان وحی سے رابطہ کرنے سے روکتے تھے، اور انہیں اہل بیت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اقدامات کرنے پر آمادہ کیا کرتے تھے. وہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سننے تک سے روک دیتے تھے.
سامعین، کربلا کے واقعے کے شاہد کے طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں حسینی تحریک میں شریک تھے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن تحریک حسینی کے آغاز کے ایام سے امام زین العابدین علیہ السلام کے معاشرتی اور سیاسی کردار کے بارے میں تاریخ ہمیں کچھ زیادہ معلومات دینے سے قاصر نظر آ رہی ہے. یعنی ماہ رجب سے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے، مکہ میں قیام کیا اور پھر کوفہ روانہ ہوئے اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو شہید ہوئے. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے کردار کے بارے میں تاریخ کچھ زیادہ اطلاعات ہم تک پہنچانے سے قاصر ہے، اور تاریخ و سیرت اور سوانح نگاروں میں ہمیں امام سجاد علیہ السلام شب عاشورہ دکھائی دیتے ہیں، اور شب عاشور امام زین العابدین علیہ السلام کا پہلا سیاسی اور سماجی کردار سب ہو چکا ہے.
سامعین کرام، جس وقت واقعہ کربلا رونما ہوا اس وقت آپ کی جوانی کا عالم تھا، آپ تمام مصائب کربلا میں شریک تھے، یہاں تک کہ آپ کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا. لیکن آپ اور آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے مقصد کو ناکام بنا دیا، کیونکہ یزید لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک خارجی نے حکومت وقت پر خروج کیا تھا، لہذا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. لیکن جناب سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کی وجہ سے یزید کا سارا ہدف خاک میں دفن ہو گیا. چنانچہ امام علیہ السلام کی زندگی میں واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ والوں نے یزیدی ظلم و جور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو واقعہ حرہ پیش آیا، جس میں یزید نے اپنی فوج کے لیے اہل مدینہ کے مال و دولت اور ناموس کو حلال کر دیا تھا، اور انہوں نے ظلم و بربریت کا وہ دردناک کھیل کھیلا کہ تاریخ شرمندہ ہے. چنانچہ امام علیہ السلام کی زندگی میں واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ والوں نے یزیدی ظلم و جور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو واقعہ حرہ پیش آیا کہ جس میں یزید نے اپنی فوج کے لیے اہل مدینہ کے مال و دولت اور ناموس کو حلال کر دیا تھا، اور انہوں نے ظلم و بربریت کا وہ دردناک کھیل کھیلا کہ تاریخ شرمندہ ہے. اس واقعے میں مروان ابن حکم جیسے آپ کے دشمن کو بھی سوائے آپ کے در دولت کے علاوہ کہیں پناہ نہ ملی، اور ان لوگوں کو اس وجہ سے امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں پناہ دی تاکہ تاریخ اور لوگوں کے لیے ایک عظیم درس مل جائے کہ الہی امام کا کردار کیسا ہوتا ہے.
سامعین، امام علیہ السلام نے حکومت وقت کے ظلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کو اپنی دعاؤں میں بیان کرنا شروع کیا، اور ان دعاؤں میں لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی. چنانچہ امام علیہ السلام کی یہ دعائیں مومنین میں رائج ہوتی چلی گئیں. ان دعاؤں میں حاکم وقت کی حقیقت اور اس کے ظلم و جور کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور لوگوں کے ذہنوں کو ان سازشوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ حکومت وقت تعلیمات دین کو ختم کرنا چاہتی ہے اور مقام اولیاء اللہ اور اصفیاء اللہ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، نیز حلال و حرام میں تحریف کرنا چاہتی ہے اور سنت رسول کو نابود کرنا چاہتی ہے. چنانچہ امام سجاد علیہ السلام نے ان سخت حالات کا مقابلہ اپنی دعاؤں کے ذریعے کیا. امام علیہ السلام کی ان دعاؤں کے مجموعے کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے. امام کی یہ عظیم میراث ہمارے لیے بلکہ ہر زمانے کے لیے حقیقت کو واضح کر دیتی ہے.
تاریخ کے صفحات پر ایسے سرفروشوں کی کمی نہیں جن کے جسم کو تو وقت کے ظالموں اور جلادوں نے قیدی تو کر دیا، لیکن ان کی عظیم روح ان کے ضمیر کو وہ قیدی بنانے سے عاجز رہے. ایسے فولادی انسان جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی اپنی آزاد روح کی وجہ سے وقت کے فرعون و شداد کو للکارتے رہے. تلواروں نے ان کے سر جسم سے جدا تو کر دیے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان کی روح کو تسخیر نہ کر سکے، ایسے انسان جن کی آزاد روح، آزاد ضمیر اور آزاد فکر کے سامنے تیز و تند اسلحے بھی ناکارہ ثابت ہوئے۔ جب ان کی زبانیں کاٹی گئیں تو ان لوگوں نے نو کے قلم سے مقابلہ کیا، اور جب ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اپنے خون کے قطروں سے باطل کو للکارا۔ کاٹی زبان تو زخم گلو بولنے لگا، چپ ہو گیا قلم تو لہو بولنے لگا۔
کہتی تھی زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ کہتی زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ کہتی زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، کیسے سناؤں میں وہ سب واقعہ، پہنچے جس طرح سے ہم کربلا، امت عاصی نے ستم کیا کیا، نہر سے خیموں کو ہٹایا گیا، نرغا کی عاشقیا نے آن کر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، گھیر لیا عاشقیا نے آن کر، گھیرے ہوئے گھاٹ کو ظالم تھے صاحب، اس کی وجہ سے ہوا رنجوتا، پیاسے معصوم ہوئے جاں بلا، خیمے میں تھا شور بکا کس قدر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، ہو گئی عاشور کی صبح آیا، نانا سنیں گے کروں آگے بیان، بھائی نے اکبر سے کہا دو عزا، بھولے گی زینب نہ کبھی وہ سما، حشر سے وہ کم نہ تھی نانا سحر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، لیلا کا ایک بیٹا تھا ایسا جوان، آپ کا ہو جاتا تھا جس پر گمان، مرہ نے ایک سینے پہ ماری سنا، ٹکڑے جگر ہو گیا بھولی نما، بیٹھی ہے وہ دیکھیے تھامے جگر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد۔
سامعین، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی خاندان پیغمبر کو اسیر کر کے کوفے لے جایا گیا تو یزید نے امام سجاد علیہ السلام اور دیگر افراد کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں ضرور جکڑا، ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے، لیکن یزید اور یزیدی کارندے ان کا سر نہیں جھکا سکے، ان کی روح و ضمیر کو قید نہ کر سکے۔ یزید اسیروں سے یہ توقع رکھتا تھا کہ اب ان میں احساس ندامت ہوگا، وہ شہیدوں کی طرح بیعت ٹھکرائیں گے نہیں بلکہ معافی طلب کر کے بیعت پر آمادہ ہوں گے، لیکن جوں جوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے آزاد انسانوں کا یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، یزید کی شکست اور حسین کی کامیابی کے آثار روشن ہوتے گئے۔ حالات یزید کی منشا کے مطابق نہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ترتیب دیے گئے پروگرام کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے۔ قافلے کی باغ ڈور ابن زیاد کے ہاتھ میں نہیں، امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی اسیر بہن اور بیٹے کا حالات پر پورا کنٹرول تھا، وہ اپنی روحانی طاقت و شجاعت کی بنیاد پر، اپنی روحانی آزادی و حریت کی بنیاد پر یزیدیت کا دائرہ حیات تنگ کرتے جا رہے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جس دن یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تھا، اس دن
وہاں کے بازار خاص اہتمام سے سجائے گئے تھے، تمام شہر میں آئینہ بندی کی گئی تھی اور لوگ آپس میں عید مل رہے تھے۔ اس وقت حسین علیہ السلام کے اہل حرم جو تکلیف محسوس کر رہے تھے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے، مگر وہ سید سجاد علیہ السلام تھے جو ہر موقع پر ہدایت و اصلاح اور حسینی مشن کی تبلیغ کرتے جا رہے تھے۔
لاشوں کے درمیان بسدنا
جس وقت یہ قافلہ بازار سے گزر رہا تھا، اموی حکومت کے ایک ہوا خواہ نے حضرت سجاد سے طنزیہ پوچھا، اے فرزند حسین، کس کی فتح ہوئی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ کس کی فتح ہوئی تو جب نماز کا وقت آئے اور اذان و اقامت کہی جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ کس کی فتح ہوئی۔ اسی طرح اس وقت جب یہ قافلہ مسجد دمشق کے دروازے پر پہنچا تو ایک بوڑھا سامنے آیا اور اس نے قیدیوں کو دیکھ کر کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو تباہ و برباد کیا اور ملک کو تمہارے مردوں سے خالی اور پر امن بنایا اور خلیفہ وقت یزید کا تم پر غلبہ فرمایا۔ ان اسیروں کے قافلہ سالار حضرت سجاد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہم لوگوں سے واقف نہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے شیخ، کیا تم نے یہ آیت قرآن پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہہ دو اے رسول کہ میں سوائے اپنے اہل بیت کی محبت کے تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ یوں ہی خمس والی آیت میں جو ذو القربی کا لفظ ہے اور آیہ تطہیر میں اہل بیت کا لفظ ہے، یہ سب آپ نے اس کو یاد دلائے۔
سامن، بوڑھا یہ سن کر تھوڑی دیر حیرت سے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، مگر یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ ان سے تمہارا کیا تعلق؟ کیا تم لوگ وہی ہو؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں قسم بخدا ہم وہی اہل بیت اور قرابت دار رسول ہیں۔ یہ سن کر بوڑھا شیخ رونے لگا، امامہ سر سے پھینک دیا، سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خداوندہ گواہ رہنا کہ میں آل محمد علیہ السلام کے ہر دشمن سے بیزار ہوں۔ پھر امام علیہ السلام سے عرض کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر توبہ کرو تو قبول ہوگی اور ہمارے ساتھ ہوگے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس جرم سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے واقف نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کی، کوفے میں، دربار ابن زیاد میں، اور پھر بازار کوفہ میں، اور پھر دمشق میں یزید کے سامنے سید سجاد علیہ السلام اور دیگر اہل حرم کی دلیرانہ گفتگو، خطبے اور احتجاج وہ تھے جنہوں نے دنیا کو شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد بتایا، اور اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مشن کو پورا کیا جسے امام حسین علیہ السلام انجام دے رہے تھے۔
امام سجاد علیہ السلام نے ہر موقع پر تحریک عاشورہ کو زندہ رکھنے کی کامیابی کوشش کی۔ جب کبھی پانی لایا جاتا تو آپ علیہ السلام اپنے والد ماجد کو یاد کرتے، اور جب چچا ابو الفضل علیہ السلام کے بچوں کو دیکھتے تو آنسو بہاتے۔ جب کوئی جانور یا دمبا ذبح کرتا تو آپ علیہ السلام پوچھتے، کیا تم نے اس کو پانی پلایا ہے؟ جب وہ ہاں میں جواب دیتا تو آپ علیہ السلام فرماتے، لیکن دشمنوں نے میرے بابا حسین علیہ السلام کو پیاسا ہی شہید کیا۔ آپ علیہ السلام کے یہ اقدامات امام حسین علیہ السلام کی الہی تحریک کو فراموش نہیں ہونے دیتے۔ خاندان رسول کی اسیری کے واقعے کو شیخ مفید، علامہ مجلسی، سید ابن طاؤس اور ابن قولویہ قمی نے اس طرح بیان کیا ہے۔ 11 محرم کی صبح عمر سعد نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حسین کے اہل حرم کو بے کجاوہ اونٹوں پر یا جن اونٹوں کے کجاوے خستہ حال ہیں ان پر سوار کرو۔ لہذا عمر ابن سعد کے حکم کی تعمیل کی گئی، سید سجاد کو ایک بے کجاوہ اونٹنی پر سوار کیا گیا اور آپ کے پیروں کو اس کے پیٹ سے باندھ دیا گیا اور ایک بھاری توق گردن میں ڈال دیا گیا۔ اسیری کے احوال بیان کرتے ہوئے خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لشکر ابن زیاد نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ گویا ہم اولاد رسول نہ ہوں بلکہ دیلم و خضر سے لائے گئے غلام ہوں۔
سامعین، ابن قلویہ قمی امام سجاد علیہ السلام کی زبانی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ 11 محرم کا سورج نمودار ہوتے ہی ہمارے سامنے مصائب کا ایک نیا باب کھل گیا۔ میں نے اپنے بابا کو خاک و خون میں غلطہ پایا اور اپنے چچا اور بھائیوں کو شہید اور مقتول پایا، اور اپنی ماں، پھوپھیوں اور بہنوں کو دشمنوں کے سامنے ترک و روم سے لائے ہوئے اسیروں کی مانند کھڑا دیکھا۔ یہ تمام مصیبتیں میرے لیے ناقابل تحمل تھیں اور قریب تھا کہ میرے دل کی دھڑکن میرا ساتھ چھوڑ دے اور میری روح میرے جسم سے نکل جائے۔ جب میری پھوپھی نے میری یہ حالت دیکھی، میرے نزدیک آئیں اور فرمایا، اے میرے اسلاف کے فرزند، میں یہ تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا، میں کیسے گریا اور افسوس نہ کروں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یزیدیوں نے اپنے کشتے تو دفن کر دیے مگر میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔
عاشور کو غش سے جو پھوپھی جانے اٹھایا، جلتا ہوا لٹتا ہوا سامان نظر آیا، بابا نہ علمدار نہ لشکر تھا ہمارا، ماں بہنوں کے سر پر برداؤں کو نہ پایا، اس حال میں دستار امامت کو سنبھالا، مرثیہ تھا ایک غریب کا، ہائے جب امام میں بنا، ہائے جب امام میں بنا، مرثیہ تھا ایک غریب کا۔
اے پھوپھی اماں، وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور وہ اسے دفن نہ کر سکے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب خون میں غلطا کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہیں اور کوئی ان بے کفن لاشوں پر رحم بھی نہیں کرتا اور ان کے قریب تک نہیں جاتا۔ یہ سن کر میری پھوپھی نے مجھے تسلی دی اور فرمایا، میرے لاڈلے صبر کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب لوگ آ کر تیرے بابا کی قبر کی زیارت کیا کریں گے۔ اس کے بعد اہل بیت رسول کو شہداء کی لاشوں کے قریب سے گزار کر کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ جب اسیروں کا یہ قافلہ شہیدوں کے لاشوں کے قریب سے لے جایا گیا تو روایت کے فقرے ہیں کہ زینب نے خود کو بھائی کے لاشے کے قریب گرا دیا اور کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی بھائی کے لاش پر پہنچی۔ ان پریشان کن حالات کے باوجود اس قافلے کو غموں کے پہاڑ کے درمیان گلیوں، کوچوں اور بازاروں سے گزارا گیا۔ شہداء کے سروں کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، عورتوں اور بچیوں کو بے مکناؤ چادر پھرایا گیا۔ کوفہ کے بے غیرت مرد اور عورتیں اس لٹے ہوئے قافلے کے تماشائی بن کر آئے۔
سامعین، کتنا دل کو بے چین کرنے والا تھا وہ منظر جب خاندان رسول کا لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد بغداد میں پہنچا۔ امام سجاد علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم تھے اور زینب و ام کلثوم شہزادیاں۔ آج اسی کوفہ میں ظالم ابن زیاد تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور رسول کا خاندان مقید کھڑا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک بلند انسان کی طرح انتہائی صدمہ اور تکلیف کے باوجود بھی ایک کوہ وقار بنے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ ابن زیاد نے اس خاموشی کو توڑا یہ پوچھ کر کہ تمہارا نام کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا کہ علی ابن الحسین۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا۔ امام نے جواب دیا وہ میرے ایک بھائی علی تھے جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا۔ وہ سرکش جاہل کہنے لگا نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا۔
امام نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی موت کے وقت قبض روح کرتا ہے اور اللہ کا قبض روح کرنا یہ الگ بات ہے جو سب کے لیے ہے۔ اس پر ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور کہا تم میں اب بھی مجھ کو جواب دینے اور میری بات رد کرنے کی جرت ہے؟ اور فوراً قتل کا حکم دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زینب دوڑ کر اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور کہا کہ مجھ کو بھی اس کے ساتھ قتل کیا جائے۔ سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی رہنے دیجئے اور مجھے ابن زیاد کا جواب دینے دیجئے۔ ابن زیاد تو یہ سمجھا تھا کہ کربلا میں آل محمد کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر سید سجاد علیہ السلام کے دل میں موت کا ڈر سما گیا ہوگا اور وہ قتل کی دھمکی سے سہم جائیں گے، مگر شجاع حسین کے شجاع فرزند نے تیور بدل کر کہا کہ ابن زیاد تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا ابھی تک تجھے نہیں معلوم کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت؟ یہ وہ پرزور الفاظ تھے جنہوں نے ظالم کے سر کو جھکا دیا۔ حکم قتل ختم ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ حسین علیہ السلام کی شہادت سے ان کی اولاد و اہل حرم پر کوئی خوف نہیں چھایا، بلکہ قاتل اس خاندان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے تھے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ دینداروں میں سید سجاد کا عزم و استقامت پروان چڑھے اور دین کی خدمت کا روز افسون جذبہ پیدا ہو۔
نواس رسول امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، بھولوں گا میں۔ تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو،
کربلا لے چلو،
لے چلو، لے چلو۔ دانا میرا بن گیا ہے وہی آشیانہ میرا آشیانہ میرا یا نجب مجھ کو یا نینا والے چلو
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، حسب معمول ہم پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سامعین، پاکستان میں گزشتہ روز عاشورۂ حسینی کی تعطیل کی وجہ سے آج اخبارات کی اشاعت نہیں ہوئی ہے، اس لیے آج ہم ڈان آن لائن کی کچھ اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سینٹ اجلاس مخالفت کے بعد چیئرمین پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل ڈراپ کر دیا۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار نے لکھا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق بل حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی مخالفت کے بعد ڈراپ کر دیا۔ وزیر مملکت شہادت آوان کی طرف سے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق بل پیش کرنے کی اجازت طلب کی گئی، جس کو چیئرمین سینٹ نے ایوان کی اجازت سے مؤخر کر دیا۔ چیئرمین سینٹ نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل دوبارہ ایوان میں لانے کی رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ آج بل مؤخر کر دیا ہے تاکہ اگلے ورکنگ ڈے پر اس کو لے آئیں، ایسا نہ کہیں کہ چھٹی کے دن اسی لیے اجلاس بلایا گیا، صرف اس لیے بل مؤخر کیا ہے تاکہ موقع نہ دیں ان لوگوں کو بات کرنے کا، ورکنگ ڈے پر لے آئیں گے بل، کوئی بات نہیں۔ سینٹ رکن ہمایوں محمد نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ شاید اس بل کی صورت میں تحریک انصاف کو انتخابات سے روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمایوں محمد نے کہا کہ ایک ایک شکمے سے یہ بو آ رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف ہے، اگر ایسا کرنا ہے تو پھر مارشاء اللہ لگائیں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ آج انسداد پرتشدد انتہا پسندی کا بل سینٹ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم حکومت پیش کر رہی ہے۔ حکومت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اس کو کمیٹی بھیجنے، اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اسی وقت اس کو پاس کر لیں گے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک بل ہے جس سے پرتشدد انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا بل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کو ریاستی جبر کے ذریعے مائنس کرنے، ختم کرنے کی کوشش غلط ہے، اس سے آئندہ الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں لیڈرشپ کو مقابلے کا یکساں میدان ملنا اور صاف شفاف انعقاد بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ حکومت اس بل کو ہر صورت میں کمیٹی بھیجے اور قواعد و ضوابط کو پامال نہ کرے، پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ، انگوٹھا چھاپ اور بیکار نہ بنائیں۔ روس کا 3 یوکرینی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار نے لکھا ہے کہ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ماسکو کی جانب بھیجے گئے 3 یوکرینی ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق اس حملے کے باعث ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ مختصر مدت کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایک ڈرون کو شہر کے مضافات میں گرایا گیا، دیگر 2 ڈرونز کو الیکٹرانک وارفیئر سے قابو کیا گیا اور ایک دفتر کے احاطے میں تباہ کیا گیا۔ کارروائی کے دوران کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ تنازع کے دوران یوکرین کی سرحد سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع علاقے روس یوکرین تنازع کے دوران شاذ و نادر ہی نشانہ بنائے گئے، تاہم رواں سال کے دوران یہاں کئی ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ اتوار کے روز رپورٹ ہونے والا یہ حملہ روس اور یوکرین کی سرحد کے قریب روسی قصبوں پر ہونے والے حالیہ ڈرون حملوں کے سلسلے کا تازہ ترین واقعہ ہے، جبکہ روس نے اس کا الزام یوکرین پر لگایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اسے دہشت گردی کی کوشش قرار دیا۔ روسی وزیر دفاع نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا کہ 30 جولائی کی صبح ماسکو شہر میں بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کے ذریعے یوکرینی حکومت کی دہشت گردانہ حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یوکرینی یو اے وی کو ماسکو کے ضلع اوڈینٹسوو میں فضائی دفاعی نظام کے ذریعے فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ 2 مزید ڈرونز کو قابو کیا گیا اور وہ کنٹرول کھونے کے بعد غیر رہائشی عمارت کے احاطے میں گر کر تباہ ہو گئے۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کا وفد منی پور کے دورے پر، مختلف علاقوں میں راحتی کیمپوں کا جائزہ لے کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش۔ بی جے پی نے 2 مسلمانوں کو قومی نائب صدر بنایا۔ دربھنگہ میں ماحول کشیدہ اضافی پولیس فورسز کی تعیناتی۔ اور سامعین، اخبار ہندوستان ایکسپریس کے آج کے ایک کالم کا عنوان ہے منی پور کا سانحہ۔ مضمون نگار ہیں ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ منی پور واقعات نے ایک بار پھر ہندوستان کو عالمی سطح پر رسوا کیا۔ شمال مشرقی اس ریاست میں آخر یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ سوشل میڈیا پر کسی نے یہ انکشاف کیا کہ ان پرتشدد واقعات کے پس پردہ ایسے محرکات ہیں کہ اگر وہ سچ ہیں تو ہر ہندوستانی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور ارباب اقتدار سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ لکھا گیا کہ ان فسادات کا مقصد آدی واسیوں کو ان علاقوں سے تخلیہ کروانا ہے، کیونکہ اس علاقے میں ارباب اقتدار کے اس قریبی ساتھی کو ایک پروجیکٹ کے لیے بہت بڑی اراضی الاٹ کی گئی ہے، جسے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور ہر بڑا پروجیکٹ دیا گیا ہے۔ اس بات پر اس لیے یقین ہوتا ہے کہ جہاں جہاں زمین کو حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں پرتشدد واقعات کروائے جاتے ہیں، مکانات کو آگ لگا دی جاتی ہے، فسادات میں قتل عام ہوتا ہے۔ لوگ اپنے ارکان خاندان کو بچانے کی خاطر ان علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنی بقیہ زندگی اور ان کی آنے والی نسلیں پناہ گزینوں کے طور پر زندگی گزارتی ہے۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ روہنگیا علاقے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں اور ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے ان علاقوں سے وہاں کے مسلمانوں کا تخلیہ ضروری تھا۔ ارباب اقتدار حالات ایسا حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ فسادات یا پرتشدد واقعات فرقے وارانہ نوعیت کے ہیں۔ اگر فرقے وارانہ نوعیت کے نہ بھی ہوں تو اس طرح سے ماحول تیار کر دیا جاتا ہے کہ صدیوں سے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ جہاں تک منی پور کا تعلق ہے، یہ پہلے ایک رجواڑہ تھا۔ برطانوی حکومت کے دور میں 1917 سے 1939 کے درمیان یہاں جمہوری نظام کے لیے باغیانہ تحریکات چلائی گئیں۔ 1947 جب ہندوستان آزاد ہوا، اس کے بعد حالات بدل گئے۔ تب سلطنت منی پور کے مہاراجا بدھا چندرا نے ایک معاہدے کے تحت منی پور کے ہندوستان میں شامل کرنے سے اتفاق کیا۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت ختم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔